نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، یعنی انسان، جنات، چرند، پرند، سمندر میں رہنے والے، خشکی پہ بسنے والے جانور، ان تمام کی ضروریات ازل سے وہی پوری کرتا چلا آ رہا ہے. کسی انسان کو ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان میں سے اکثر مخلوق جو جانور ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا رزق استعمال کر رہی ہے. انسان تو ان کی ضروریات تک سے واقف نہیں، ان کے لیے کوئی پلاننگ کیسے کر سکتا ہے؟ اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اس سے غافل نہیں ہو گیا بلکہ وہ اس کی ابتدا اور انتہا، اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے چلنے پھرنے، ہر چیز پر پوری نگاہ رکھتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے. سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل ابدر پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. انسان اپنی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک مختلف قسم کے حالات سے گزرتا ہے. جس طرح اس زمین پر روز دن اور رات گزرتے ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی دن اور رات آتے ہیں، کبھی اچھے حالات اور کبھی تکلیف دہ حالات۔ یہ دونوں طرح کے حالات دراصل انسان کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو انسان سے دیکھنا یہ مقصود ہے کہ بندہ میری نعمت پا کر کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور تکلیف آنے پر کس طرح بیہیو کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سراسر بہتر ہی بہتر ہوتا ہے، یہ راحت پا کر شکر ادا کرتا ہے اور بھلائی سمجھتا ہے، تکلیف اٹھا کر صبر کرتا ہے، نیکی پاتا ہے، اور ایسا حال مومن کے سوا اور کسی کا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی کوئی فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے ایک کانٹا بھی چپتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی اچھے حالات پر اترانا نہیں چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی غم اور دکھ اور پریشانی کے آنے پر پریشانی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو مایوسی میں بدل جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں اور نیکیاں کیے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر اچھے حالات کے بعد کبھی تکلیف دہ حالات آ جائیں تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چھوڑ دے، یا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے، یا اس کی عبادت سے انکار کر دے۔ نہیں، ہر حال میں خوشی ملنے پر بھی اور دکھ آنے پر بھی اس کو انسان یاد ہی کرتا رہے، اور اچھے لفظوں میں، یہی انسان کا رویہ، بندگی کا رویہ ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ لوگوں کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ پیغمبر کو اس کی مادی حیثیت کے اعتبار سے نہ پہچانو، بلکہ اس کے کلام کو دیکھو جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ وہ کیا پہنتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، اس کے خزانے کتنے ہیں، اس کے ساتھ کون ہے، یہ دیکھو کہ وہ کہتا کیا ہے۔ پیغمبر کی پہچان تو اس کی کتاب ہوتی ہے، اس کا کلام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کبھی بھی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے حق کو بیان کرنے سے نہ گریز کریں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ آپ پر ڈالے جانے والے الزامات میں سے ایک الزام یہ تھا کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی۔ کہیے، اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ۔ یعنی اگر میں نے ایک کتاب لکھی ہے تو تم پوری کتاب نہیں، صرف 10 صورتیں اس کتاب جیسی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔ یعنی اگر اس کلام جیسا کلام نہ لا سکو تو پھر ایمان لے آؤ اس کلام پر کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو، اس کے آگے جھکتے ہو، اس کی بڑائی کو مانتے ہو، اس کی بندگی اختیار کرتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ یہاں دراصل اس آیت میں ریاکاری کا برا انجام بتایا گیا ہے، خاص طور پر دین کے نام پر کیے جانے والے کام محض اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، حتیٰ کہ انسانوں کی خدمت، مثلاً کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کو لباس پہنانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی پر اپنا مال خرچ کرنا، کسی بے کس بے سہارا کو پناہ دینا، یہ تمام کام ایسے ہیں جن کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کا صلہ اللہ سے چاہا جائے، ان کا بدلہ اللہ سے مانگا جائے، لوگوں سے نہیں، اور لوگوں پر احسان نہ جتایا جائے۔ رہے وہ لوگ جو یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی شہرت اور دنیا کی زینت اور دنیا کی بڑائی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، پھر اللہ کے پاس وہ اس کا کوئی بھی صلہ نہ پائیں گے۔ اس کے بارے میں مشکات شریف میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا آدمی جس کا فیصلہ قیامت میں کیا جائے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، چنانچہ اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت یاد دلائے گا تو وہ اس کو سمجھ لے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا، یعنی میری نعمت کو پا کر تم نے کیا کیا، وہ کہے گا میں تیرے واسطے لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، وہ تو کہہ چکے، پھر حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو، چنانچہ وہ ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور آدمی ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا، علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں جتائے گا اور وہ ان کو سمجھ لے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا، وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے سب کچھ کہہ چکے، تمہیں اس نیکی کا بدلہ دنیا میں مل چکا، جو تم نے چاہا تم پا چکے، پھر حکم ہوگا اسے کھینچ کر لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو۔ ایک اور آدمی ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے فراخی کی ہوگی، یعنی رزق زیادہ دیا ہوگا، اس کو قسم قسم کے مال دیے ہوں گے، اس کو لایا جائے گا، اس کو نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا، وہ کہے گا کہ میں نے ہر کام میں جن میں تیری مرضی تھی مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی اور فیاض کہیں، وہ انہوں نے کہہ دیا، پھر حکم ہوگا اسے کھینچ کر لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو۔ گویا وہ تمام نیکی کے کام جن کو انسان دین کے نام پر کرتا ہے، نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اس کے پیچھے نیت دنیا کی زینت اور دنیا کی کمائی نہیں ہونی چاہیے، شہرت مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے دریافت کیا کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے آخرت میں اجر پانے کے لیے اور دنیا میں شہرت پانے کے لیے، یعنی دونوں نیتیں ہیں، آخرت کا اجر بھی چاہتا ہے اور دنیا کی شہرت بھی، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ سائل نے اپنا سوال تین مرتبہ دہرایا اور ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب تھا کہ وہ کسی اجر و ثواب کا مستحق نہیں۔ آخر میں آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو اس کی خوشی کے لیے کیا گیا ہو اور اسی کی خوشنودی اس عمل کی محرک ہو، یعنی اصل موٹیویشن اللہ کو خوش کرنا ہو، نہ کہ دنیا کی تعریف یا دنیا سے کسی صلے کی تمنا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مجھے یمن کے علاقے میں بھیج رہے تھے تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو، جو عمل کرو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کرو تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی بڑے سے بڑا کام، بڑے سے بڑی نیکی اگر اللہ کے لیے نہیں غیر اللہ کے لیے ہے تو وہ اس کے ہاں قبول نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کے سامنے تو اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، یعنی خوب خشوع و خضوع کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے سجدہ اور رکوع کرتا ہے، اور جب تنہائی میں پڑھتا ہے تو ٹھیک سے نہیں پڑھتا، یہ شخص اپنے رب کو حقیر سمجھتا ہے اور اس سے مذاق کرتا ہے، کیونکہ اگر رب کی خاطر پڑھتا تو اکیلے میں بھی ویسے ہی پڑھتا جیسے لوگوں کے سامنے پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود بھی دن میں 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے، یہ وادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کتاب اللہ کے عالم کے لیے، صدقہ خیرات کرنے والے کے لیے، بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے لیے، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے۔ کہ جو اپنی ان ساری نیکیوں کا صلہ دنیا والوں کی تعریف کی شکل میں چاہتے ہیں، اور اگر تعریف نہ ملے تو نیک کام ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، کوئی اپریسیشن ہی نہیں ملی، کوئی صلہ ہی نہیں ملا. نہیں، سب کچھ اللہ کے لیے. اس لیے کہ کوئی بھی نیک کام اگر لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ ایک دھوکہ دینے والی بات ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں. وحبط ما صنعوا، وہ سب ضائع ہو گیا جو وہ کرتے رہے، فیہا اس دنیا میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، تو کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. انسانی گروہوں میں سے جو اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ کی کتاب کا انکار کرے، فرمایا فنار موعدہ، اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ آگ ہے. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کروائے گا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا. وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا، جا آج بھی انہیں معاف کرتا ہوں. لیکن دوسرے لوگ یا کافروں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواہ گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا. کفر کے ساتھ گناہوں کی معافی کا کوئی طریقہ نہ ہوگا، بلکہ الٹا خلاف گواہی آئے گی. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی و مددگار تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا بہرا ہو اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے ہو؟ یہاں دراصل دو قسم کے کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک وہ کہ جو نیک کام کریں، ایمان لا کر اور عاجزی اختیار کریں، وہ اخبتوا الی ربہم، اپنے رب کے آگے جھک جائیں، تکبر سے پاک ہو جائیں، یہ جنت میں جانے والے ہیں. اور دوسرے اس کے برعکس کہ جو تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، ایسے لوگ اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالتے ہیں، اور جو تاویلیں اور حجتیں وہ نافرمانی کے لیے گھڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن وہ سب کی سب ختم ہو کر رہ جائیں گی. اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارازل تھے، کمتر تھے، حقیر و ذلیل تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس سے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے اس اوپر لازم کر دیں؟ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ پیغمبروں کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ انہوں نے دنیا والوں کو دین کی بات بتا کر ان سے مال نہیں سمیٹا، مال کا مطالبہ نہیں کیا۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، میں یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوگا۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ یاد رکھیے کہ پیغمبر کبھی بے صبری سے کام نہیں لیتے۔ ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر نے ایک آدھ مرتبہ لوگوں کو نصیحت کی اور لوگ نہ مانے تو فوری طور پر بد دعائیں دینے لگے ان کو یا ان کے لیے عذاب مانگنے لگے، نہیں، پیغمبروں نے آخری حد تک اپنی قوم کو سمجھایا، اور جب کوئی بھی طریقہ باقی نہ رہا اور اس بات کا ڈر ہوا کہ یہ لوگ باقی رہنے دیے گئے تو نسلوں کی نسلیں بگڑتی جائیں گی، تو اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کے اندر کوئی خیر نہیں رہتی تو اس چیز کو رکھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ لوگ جب جوس پی لیتے ہیں ڈبا کیوں پھینک دیتے ہیں؟ اس کی کیا ڈبے میں کچھ نہیں رہا؟ ڈبا خالی ہو گیا، حالانکہ ڈبا بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت پیکنگ، مثلاً کسی بھی چاکلیٹ کی پیکنگ جو انتہائی خوبصورت ہو، جب آپ چاکلیٹ کھا لیتے ہیں تو ریپرز بن نہیں پھینکتے ہیں نا، اور اگر آپ یہ خالی ڈبے اور ریپرز پھینکے نا، گھر میں جمع کرتے چلے جائیں روز، تو ایک سال کے بعد شاید آپ کو گھر سے نکلنا ہو اور وہ گھر ان ڈبوں اور کوڑ کباڑ کے لیے رہ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اس دنیا پر بھی عذاب کیوں آئے مختلف قوموں پر؟ وہ انہی لوگوں پر آئے کہ جن کے اندر اب کچھ بھی خیر باقی نہ تھی، اب وہ زمین کے اوپر ایک بوجھ بن گئے، وہ ایک کوڑا بن گئے، اب جس کو بہا دیا جانا چاہیے۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا علیہ السلام۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ یعنی ایسے لوگوں کے عذاب سے بچنے کے لیے تو پھر کوئی سفارش بھی کام نہیں آتی۔ انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور اس کی قوم کے سردار میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ہم قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو تالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا، یعنی زمین کے اندر سے پانی پھوٹنے لگا، تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور الرحیم. یہ کشتی پر بیٹھنے کی مسنون دعا بھی ہے. اس کے علاوہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے جب سواری پر سوار ہوں، تین مرتبہ الحمدللہ کہہ کر. وہی تجری بهم فی موج کالجبال، کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا، پیغمبر کا اپنا بیٹا. نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی